مولای کائنات بابا ز بلند نعره سلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای پشتوی دیدی فاطمه تزارا بلندتر سلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بر دیگه درود بجیگا محمد بالاخص شہداء جو حضرت اطہار علیہ السلام کی ذکر کے لیے اپنی جان کو نذرانے پیش کرتے ہیں. سب کے اربا کی سر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ دعا. دیگر عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں پاکیزہ ترین انسانوں کو باقی انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ارسال فرمایا, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زندگی کے ہر مرحلے کے ذریعے سے اور تدبیر کے ذریعے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی جدوجہد کی. اگر کوئی ظاہری طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جدوجہد کو دیکھے تو ممکن ہے کہ اس شک میں مبتلا ہو جائے یہ کہ اس میں کامیابی کے پہلو کون سے ہیں. 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئیں. وہ گھر کی جو جبرائیل کے لیے محبت تھا, آنے جانے کی جگہ تھی, اس گھر کے اوپر حملہ ہوا. وہ ہستیاں جن کے لیے اللہ کے رسول نے وہ جملات ارشاد فرمائے جو کائنات میں کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمائے, ان کی گواہیاں رد ہوئیں. کہا کہ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہیں، ان کی گلے میں رسی باندھی. تو ایک مرحلے پر انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں کامیابی کا پہلو کون سا ہے. اور وہ مولا کہ جو ساری زندگی ان مسائل کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، وہ اپنی شہادت کے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں، فزت برب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. کامیابی کون سی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں ایک آسان جواب ہے، یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی کہ شہید ہوئے یہ کامیابی کی معراج ہے. اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان دنیا میں آتا ہے اس لیے کہ یہاں پر اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، اس کی اطاعت میں زندگی گزارے. یہ دنیا ایک عالم ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے عالم اور موجود ہیں. جو ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ دوسری دنیاؤں کے لیے جس میں ہم نے اس دنیا کے بعد منتقل ہونا ہے اس کی تیاریاں کریں. اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری اس دنیا میں آنے کے لیے نہیں. اور اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو وہ اپنی تمام تر پاکیزگی اور نورانیت کے ساتھ در حقیقت اس دنیا کے کئی مرحلوں کو ایک ساتھ طے کر چکا ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے سلسلے میں یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جب ہم بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر پہنچتے ہیں تو اس کامیابی کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. شہید تو وہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے جو شہید ہوتا ہے. خود انہوں نے کون سی کامیابی حاصل کی ہوگی؟ اس کا اندازہ میں ان کے مقام منزلت سے رکھنا چاہیے. تو یہ سوال بار بار ذہن میں آتا رہتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانا، شہادتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے، یہ کامیابی کس قسم کی کامیابی ہے؟ ظاہری طور پر حکومتیں نصیب نہیں ہوئیں. لہٰذا 250 سال کے اندر اس مقدس خاندان کو جو حکومت نصیب ہوئی ہے وہ مشکل سے 4 سال اور چند مہینے بنتے ہیں، اس سے زیادہ حکومت نصیب نہیں. اور اگر اس کے بعد بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی حکومتوں کو شمار کیا جائے تو 1400 سال کے اندر 4 سال چند مہینے مولا امیر المومنین کی ظاہری خلافت، اور اس کے بعد چند شیعہ خاندان کے جو گوشہ و کنار میں اور بہت کم کسی بڑے علاقے کے اندر حاکمیت تک پہنچے ہوں گے، اس کی مقدار سالوں کے اندر 70-80 سال سے زیادہ نہیں، وہ بھی کچھ علاقوں کے اندر. تو انسان ایک موقع پر سوچنے مجبور ہو جاتا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں، سخت ترین مسائل کو برداشت کیا ہے، حکومتیں بھی حاصل نہیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد کامیابی کا دعویٰ بھی ہے. اس دعوے کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ کیوں ہم کوشش کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت کے اس پہلو کو سمجھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے معیار میں ان لوگوں کے معیار پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگیں جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر ہم کامیابی کے مفہوم کو اہل بیت کی زبان سے نہ سمجھیں تو پھر کامیابی نہیں ہے، کوئی ظاہری کامیابی نظر نہیں آئے گی آپ کو. اگر دشمنوں کے معیار سے اہل بیت کے دشمنوں کے معیار سے کامیابی کو دیکھنا شروع کریں تو دشمن زیادہ کامیاب نظر آئے گا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی فضیلت نہیں تھی، اللہ کے رسول کی کوئی نصف حدیث بھی فضیلت میں نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے حکومت قائم کر لی، اس کے خاندان نے حکومت قائم کر لی، اس خاندان نے حکومت قائم کر لی اس گروہ مسلمان کے اوپر جس کے نبی کہہ کر گئے تھے کہ اس خاندان کی حکومت حرام ہے. اس خاندان نے حکومت بنائی اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے صرف 30 سال کے اندر اس خاندان نے حکومت بنائی جس کے لیے اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے کہ اس کے اوپر حکومت حرام ہے، میرے ممبر کے اوپر بیٹھا دیکھو تو اس کا شکم چاک کر گئے. اس نے حکومت بنائی، نہ صرف ایک حکومت بنائی بلکہ 90 سال تک اس حکومت کو لے کے چلا، اس ظالمانہ نظام کو لے کے چلا. اور اس کے بعد بھی لوگ حق پہ نہیں آئے، ایک ظالم گیا اور دوسرا ظالم خاندان ایک اور آ گیا، اور ان ظالم خاندان کی حکومت بھی 400 سال تک چلتی رہی اور کوئی ایسی بڑی تبدیلی حاصل نہیں ہوئی. تو انسان اگر دشمنوں کے معیار سے کامیابی کو دیکھے تو کامیابی ان کو نصیب ہوئی ہے، پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی کامیابی کیا ہے؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم اس مطلب کو صحیح نہ سمجھ سکے تو پھر ہم بہت بڑی غلطی سے دو چار ہو جائیں، پھر بہت بڑی مشکل میں ہم پھنس جائیں گے. سادہ سی مثال آج کے حالات سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد علیہ السلام. الحمدللہ رب العالمین، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ کی نصرت بھی نصیب ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے فتح بھی نصیب ہو رہی ہے. نصرت الہی ہمیشہ نصیب ہوتی ہے, اللہ کی نصرت ہمیشہ آتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا. لیکن فتح کم نصیب ہوتی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ خدا تعالیٰ کی تاکید ہے کہ نصرت خدا بھی آئی ہے اور فتح بھی آئی. اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں شرم نصرت الہیہ کے ساتھ ایک ظاہری فتح بھی نصیب, نہیں ممکن ہے ظاہری فتح نہ ہو. لہذا اگر دشمنوں کے معیار سے دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں کم از کم میدان سے اٹھتے وقت وہ کامیابی کو احساس کر رہے تھے, جج منانے کی کوشش کر رہے تھے. کوفہ تک پہنچتے پہنچتے اپنی کامیابی کو اتنا یقینی پا رہے تھے کہ جشن کا اعلان کر چکے تھے. اور اب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر واقعاً کامیابی ہوتی تو اہل بیت کے چاہنے والے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کرتے, دشمن ظاہر کرتا, لیکن معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. اہل بیت کے چاہنے والوں کا اصرار ہے کہ یہ واقعہ روح زمین کے اوپر باقی رہے, بلکہ اس کا ذکر جگہ جگہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کربلا کامیابی کی داستان ہے. کس قسم کی کامیابی ہے؟ اگر ہم نے ان باتوں کو احساس نہ کیا اور ایک دفعہ مسئلہ بس اتنا ہے کہ میں اور آپ نظریے کی حد میں سمجھیں اور معاملہ ختم ہو گیا. ایک دفعہ صرف نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نظریے کی حد میں کہتے ہیں کہ شہادت ایک کامیابی ہے, شہادت نصیب ہو جائے تو یہ کامیابی نصیب ہو گئی. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے آپ میدان عمل میں معتقد ہوتے ہیں اس بات کے. آج کل کے واضح حالات میں مثال ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ چند سال پہلے حزب اللہ کی جنگ ہے, وہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر ظاہری نتائج میں بھی حزب اللہ کو کامیابی نصیب ہو گئی. اچھا اگر نہ ہوئی ہوتی پھر, اگر ظاہری کامیابی نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر دشمن نعوذ باللہ جنوب لبنان کے اندر چلا آتا اور حزب اللہ کے اکثر افراد شہید ہو جاتے, کیا پھر ہم کامیابی کہتے اسے؟ نہیں, پھر ہم کامیابی نہیں کہتے. پھر نعوذ باللہ نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ, دشمنوں کو تو چھوڑ دیجئے, بے طرف لوگوں کو چھوڑ دیجئے, ہم میں سے کتنے لوگ کہتے کہ کتنی بڑی حماقت کی حزب اللہ نے, نعوذ باللہ تعالی. ہم لوگ کہتے. اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر ظاہری کامیابی نصیب نہ ہو تو ہمارے معیار کہتے ہیں کہ شکست ہے, ہم شکست کے معتقد ہو جاتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر بحرین کے اندر مسلمانوں نے جد و جہد کی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے جد و جہد کی. اس جد و جہد کو ٹینکس کے ذریعے سے, آرمرز کے ذریعے سے, فوج کے ذریعے سے, ظلم اور بربریت کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کی گئی. اگر یہ جد و جہد ظاہری طور پر نتائج نہ دے تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ اکثر لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اسٹرگل کی جو کامیاب نہیں ہوئی. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کامیابی کا معیار کیا ہے, خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور کامیابی کا معیار کیا ہے, کہ وہ ان تمام مدتوں کو کامیابی تعبیر کر رہے ہیں اور جبکہ ہمارے نزدیک کامیابی کی کوئی بنیاد ظاہری طور پر سمجھ میں آنے کی قابل نظر نہیں آتی. اور شاید 1400 سال کے بعد ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. یعنی اب ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, شاید 40 سال پہلے بھی نہیں سمجھ پاتے. اگر 40 سال پہلے بھی ہم سے کوئی یہ کہتا کہ اہل بیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا, شاید ہم نہیں سمجھ پاتے. آج ہمارے لیے بہت واضح ہے, ہمارے پاس عجیب و غریب روایات موجود ہیں. امام کی تشریف آوری کے سال میں ایک روایت موجود ہے کہ فرمایا اس وقت تک امام تشریف نہیں لائیں گے جب تک دو امام جو سامرہ میں ہیں ان کا نام گوشے گوشے اور کونے کونے تک نہیں پہنچے گا. انسان آج سے 15 سال پہلے بھی سوچے کہ کیا ان دو اماموں کے نام دنیا تک پہنچے تھے تو ہم سوچتے نہیں پہنچے تھے. پھر کفر نے ایک سازش کی اور ان روزات کو مسمار کرنے کی کوشش کی, دنیا کے کونے کونے تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کے نام پہنچا. بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو وہ تمام حقائق پیش آ رہے ہیں ہمارے سامنے لیکن ہماری ظاہری کامیابیوں کے اندر نہیں آ رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس معیار کو نہیں سمجھ پا رہے. کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کامیابی کے اندر ہے. چند معیار اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے, اور نہ نظریے کی حد میں بلکہ عمل کے اندر حد میں ہمیں اپنی زندگی کے اندر انہیں اختیار کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والا. اور آپ کے ذہن کو موجودہ صورتحال اور اپنی زندگی سے نزدیک کرنے کے لیے, ہمارے خیال میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بہت بڑا پروگرام منعقد ہو جس کے اندر لاکھوں لوگ آ جائیں, یہ کامیابی ہے. اگر ایک بہت بڑا لشکر بنے جس میں لاکھوں لوگ آ جائیں, یہ کامیابی ہے. یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے. بہت واضح سی بات, کربلا نے ہمارے لیے جہاں اور بہت سارے معیار طے کیے, وہاں کامیابی کا معیار طے کیا. اجتماع ہو جانا کامیابی نہیں ہے, شہرت ہو جانا کامیابی نہیں ہے, لوگوں کی زبانوں پر آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے, فاتح ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کیا کامیابی ہے؟ یہ کہ آپ نے حق سے بال برابر انحراف نہیں کیا, یہ کامیابی. آپ اپنے دعوے سے جو حق کے لیے کر رہے تھے اس سے دستبردار نہیں ہوئے, یہ کامیابی ہے. جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے لیکن اللہ کے حضور کبھی شکوہ و شکایت نہیں کی, یہ کامیابی. صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے رہے, یہ کامیابی ہے. ان میں سے کون سا معیار ہم لوگوں کے نزدیک بھی قابل قبول ہے؟ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے, تقریباً سبھی وہ دوست احباب ہیں چہروں سے پہچاننے میں کہ جو برسوں سے اس معاشرے کے اندر کسی نہ کسی جد و جہد میں مشغول ہیں, اور ہم اور آپ بہت آسانی سے احساس کر رہے ہیں کہ دسیوں سال کی جد و جہد کے باوجود جس چیز کو ہم سمجھ رہے تھے کہ نصیب ہونا چاہیے وہ نصیب نہیں ہو پا رہا. زیادہ این ممکن ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہو جو یہ کہیں کہ ہم علامہ عارف حسین حسینی کے زمانے میں اس دور سے آگے تھے, اور ہم احساس نہ کر سکیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا, کن کامیابیوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو معیار صحیح نہ ہونا ہے یہ ہماری بنیادی ترین مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. یہ کہ ہمارے نزدیک واضح نہیں ہے کہ ہمارے خطوط کیا ہیں جن کے اوپر ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چلنے کی دعوت دی ہے, ہمارے لیے ترسیم کیا ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابیوں کے معیار میں سے اہم ترین معیار یہ ہے کہ کس حد تک ہماری اور آپ کی زندگی, یہ جد و جہد, یہ کوشش اہل بیت اطہار علیہ السلام, اللہ کے دین, قرآن کریم کی تعلیمات, ان اصولوں کے تحت چل سکے. اگر اصولوں کے تحت چل سکی ہے اور اس میں وہ سادہ اصول بھی شامل ہیں جن کو ہم بعض اوقات نظر انداز کر دیں گے, اگر اصولوں کے تحت کام ہوا ہے, چاہے اس کی کوئی شہرت نہ ہو, چاہے اس کی کوئی ظاہری تاثیر حاصل نہ ہو, اللہ کے نزدیک یہ کامیابی ہے. آپ نے ایک کوشش کی, مثال کے طور پر آپ نے مجلس منعقد کرنے کی کوشش کی, آپ نے کوئی جلسہ منعقد کرنے کی کوشش کی, آپ نے کوئی تنظیم بنائی, اللہ کے دین کے سادہ ترین اصول اس جد و جہد کے اندر, کوشش کے اندر پیروی ہوئے, ان اصولوں کی اطاعت ہوئی, کسی نے جھوٹ نہیں بولا, کسی نے غیبت نہیں کی, کسی نے تہمت نہیں لگائی, کسی نے مثلاً عرض کرتا رہا ہوں تمام تر جزیات کے ساتھ, کسی نے اس کوشش کے دوران نماز قضا نہیں کی, کسی نے ایک دوسرے کے لیے سوئے زن نہیں کیا, یہ کامیابی ہے, یہ کامیابی ہے, اس کی تاثیر ہے. اچھا فرض کیجئے کہ سب کچھ ہو گیا اور یہ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے ناکامی, اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں. آپ کاموں کے لیے جو معیار طے کر سکتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کی روشنی میں, وہ ان معیارات کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل پیش آ گئی, وہ یہ کہ اگر یہ باتیں اللہ کے نبی نے دین کے بالکل آغاز میں کہیں تھیں تو کفر کے معاشرے کو اس کی اہمیت کا اندازہ تھا. اللہ کے رسول نے پہلی بیعت جو کی اس میں لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, تم دین کے نام پر مجھ سے میری بیعت کرو, اور آج سے جھوٹ نہ بولنا، آج سے غلط بیانی مت کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، ہمدردی سے پیش آنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد مہربان رہنا۔ کفر کے معاشرے کو ان تعلیمات کی اہمیت بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان تمام تر تعلیمات کو اپنی زندگی کے بنیادی ترین اصولوں کے اندر اختیار کر لیا۔ تو جو سچے مسلمان ہوئے وہ مسلمان ہوتے ہی ان تمام اصولوں کے پابند ہو گئے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل پیش آ رہی ہے، ہماری جہاں پیچیدہ مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ پر، کہ مثلا ہمیں نہیں معلوم اقتصاد اسلامی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اسلامی سیاست کیا ہے، یہ پیچیدہ مشکلات تو اپنی جگہ پر ہیں، ان کا میں تذکرہ ہی نہیں کر رہا۔ ہماری بنیادی ترین مشکل یہ ہے کہ جو دین اسلام کے بنیادی ترین اصول تھے وہ ہمارے نزدیک اہمیت کے حامل نہیں ہیں، ان کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا مثلاً اگر کسی کام کرنے کی خاطر کسی مرحلے پر چند جھوٹ بولنے پڑیں تو میرے اور آپ کا ذہن فوراً تیار ہوگا اس بات کے لیے کہ اتنے بڑے کام کے لیے ایک دو جھوٹ بولنا تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک دو آدمیوں کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کر دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مصلحت ہے۔ اور انسان انتہائی تعجب کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگیوں کا اگر جائزہ لے تو بعض اوقات ایسی جگہوں پر پہنچتا ہے جہاں معمولی سی غلط بیانی، انتہائی معمولی سی غلط بیانی ایسی مشکل کو دور کر سکتی تھی جس کو دور کرنے میں پھر دسیوں سال لگ گئے۔ بہترین مثال وہ مثال ہے کہ جب خلافت ثالثہ تیسری خلافت کے انتخاب کا وقت آیا تھا، کہ جب تمام ووٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی اور عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا اور وہ مولا کے سامنے آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ اور مولا نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ہاں، نبی کی سنت پہ بھی، لیکن شیخین کی سیرت پر کیوں؟ کیا وہ علم میں مجھ سے بڑھ کر تھے؟ مولا نے انکار کیا کہ ہرگز نہیں۔ اور یہی سوال جب آگے اور بننے والے خلیفہ ثالث سے کیا گیا تو انہوں نے کہا میں کروں گا، اور تاریخ شاہد ہے کہ تینوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہوا اور کسی نے سوال بھی نہیں کیا کہ بھائی عمل کیوں نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ایک سادہ ذہن رکھنے والا شخص اپنے آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ اگر مولا کہہ دیتے کہ ہاں کروں گا تو کیا ہونا تھا؟ اس ایک نہ کہنے کی وجہ سے 12 سال بنی امیہ کے اقتدار کو برداشت کرنا پڑا۔ اس 12 سال میں بنی امیہ اسلامی مملکت کے چپے چپے تک پہنچ گئے۔ جو قرابت داری، اقربہ پروری دکھائی، جو ظلم و بربریت دکھائی وہ آپ کے سامنے۔ کوئی یہ کہے اگر ایک دفعہ کہہ دیتے، نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کو قبول کر لیتے تو کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد کیا کسی نے خلیفہ ثالث سے پوچھا کہ قرآن پر عمل ہوا؟ حتیٰ مثلا شیخین کی سیرت پر ہی عمل ہوا، کسی نے نہیں پوچھا۔ عمر ابن مثلاً اگر بہت ظاہری باتیں کریں، نام جائیں ان گہرائیوں کے اندر، تو اللہ کے رسول نے مروان بن حکم اور حکم بن عاص ان دونوں باپ بیٹا کو جلا وطن کیا تھا مدینے سے۔ خلیفہ اول نے واپس آنے پہ مزاحمت کی تھی کہ نہیں واپس نہیں آنے دوں گا، خلیفہ دوم نے بھی مزاحمت کی تھی کہ واپس نہیں آنے دوں گا، خلیفہ ثالث نے مروان کو نہ صرف مدینے میں آنے کی اجازت دی بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ تو کیا کسی نے سوال کیا؟ نہیں سوال کیا۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ مولا امیر المومنین ایک ہاں کہہ دیتے اور اس کے بعد صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرتے تو کیا کوئی پوچھتا کہ آپ نے کیوں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کیا؟ بظاہر تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، چونکہ جواب میں ان کے پاس قرآن سے دلیل ہوتی، سنت سے دلیل ہوتی کہ یہ دیکھو اگر شیخین کی سیرت پر عمل نہیں بھی کیا تو قرآن پہ عمل ہوا ہے، سنت طاہرہ پہ عمل ہوا ہے۔ لیکن مولا نے ایک لہجے کے لیے بھی اپنی زبان سے غلط بیانی جاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ 12 سال مملکت اسلامی کی خلافت دور رہے، ایک غلط بیانی نہیں ہو۔
موجود حضرت علی موجودہ بلند تر سلام
یہ جملات ہم جیسے لوگوں کے لیے کہہ دینا انتہائی آسان ہے کہ ایک غلط بیانی کو روک لیا امیر المومنین نے اور 12 سال صبر کیا. لیکن ذرا سا تصور کیجئے گا, کبھی میں کسی غلط بیانی کے نتیجے میں اگر 12 دن کا فائدہ بھی اٹھا سکوں تو کیا چھوڑوں گا؟ اگر ایک غلط بیانی کروں اور 12 مہینے جیل سے بچ جاؤں اور سچ بول کے 12 مہینے جیل میں جانا پڑے تو مروجہ اصول کیا کہتا ہے؟ دینداروں کا مروجہ اصول یہ کہتا ہے غلط بیانی کر لی جائے, مولانا نے کی. اب یہاں سے ہمیں کچھ سبق لینے پڑیں گے, اور خاص کر ان دوست احباب کو, ہم جیسوں کو میں شامل کروں گا اگر خدا اس کی سعادت نصیب فرمائے, کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے معاشرے میں جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, کوششیں کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ عزان محترم, آپ جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی کوئی کامیابی ان معیاروں کے تحت طے نہیں پا سکتی جس کو آج کا میڈیا طے کرے گا. لہٰذا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اور آپ کامیابی اس میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ میڈیا کہے کہ ہم کامیاب ہیں, اس کا مطلب ہے ہم پہلے ہی ناکام, کیونکہ ہم معیار میں ناکام ہو گئے. اگر ہم کامیابی اس کو تصور کر رہے ہیں کہ دشمن منافق اور فاسق کہیں کہ ہم کامیاب ہیں تو ہم پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں, کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کامیابی کو کامیابی قرار نہیں دیا تھا. اب اگر آپ کامیابی تعبیر فرمانا چاہتے ہیں تو بہت سادہ سی بات ہے, اگر محض اللہ کی بندگی میں بڑھتے رہے, اس میں آنے والی تمام تر تکالیف کو برداشت کیا اور ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے چاہے اس میں جان دے دی, یہ کامیابی کی دلیل ہے. اور اس پورے معیار کے اندر اگر رکھیں تو 250 سال کی جدوجہد بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. نہ خلافت ظاہری ہے, نہ شان و شوکت ہے, نہ لوگوں کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے, ان تمام باتوں کے باوجود بہترین کامیابی نصیب ہو رہی ہے. کیوں؟ کوئی ایک دفعہ بتائے 250 سال میں دین اسلام کا کوئی ایک مستحب پامال ہوا ہے کبھی؟ یہ کامیابی ہے. اگر مولا ایک دفعہ ہاں کہہ دیتے شیخین کی سیرت کے لیے تو وہ ایک ہاں امیر المومنین کی تائید بن جاتی 25 سال کے لیے, کہ جو کچھ 24-25 سال میں ہوا یہ سب مولا امیر المومنین نے قبول کر لیا. اگر ایک ہاں کہہ دیتے کہ ہاں کروں گا, اگر وہ کہہ دیتے ہاں کروں گا بعد میں کرتے یا نہ کرتے, یہ ہاں تائید نامہ بن جاتا کہ جو کچھ شیخین نے کیا وہ صحیح کیا تھا. مولا نے فرمایا نہیں کروں گا, اس باطل کو کیسے قبول کر لیں؟ عزیزان محترم یہ کامیابی کا معیار ہے. اگر میں اور آپ حق کے اظہار میں سری ہیں اور حق کے اظہار میں جو اس سطح کا حق کا اظہار ہوتا ہے کسی مسئلہ پسندی سے دو چار نہیں ہو رہے, یہ کامیابی. ایک دفعہ معاملہ یہ ہے کہ میری ذاتی جان کے اوپر مشکل بنی ہوئی ہے اور ایک آدمی کے سامنے صرف معاملہ یہ ہے کہ میری جان لے گا اور اگر ایک غلط بیانی سن لے تو جان چھوڑ دے گا, میری ذاتی جان, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہاں تقیہ ہے ہمارے لیے کہ ٹھیک ہے اپنی زندگی کو اس چھوٹے معرکے میں محفوظ کرو تاکہ کسی بڑے معرکے میں تمہاری زندگی کام آ جائے, یہ تقیہ صحیح ہے. لیکن ایک غلط بیانی کریں کہ حق کی پامالی کا یا اس کے انحراف کا اعلان ہو جائے, یہاں پہ کوئی تقیہ نہیں ہے, یہاں پہ مقاومت کرنی پڑے گی, اور مقاومت کرتے ہوئے چاہے اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے, بس کامیابی کا یہ ایک معیار طے ہوا. اور اب اس معیار کی روشنی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی اور بالاخص ام الائمہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا بی بی کی حیات طیبہ نبی اکرم کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ کے نبی سے کسی آنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, محاورتاً ترجمہ عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں, آپ آپ بیوی کی شخصیت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہے ماننے والے ہوں چاہے مخالفین ہوں، اللہ کے رسول کی طرف سے بیوی کی ذات کے مقابلے میں، ان کی ذات کے سامنے میں ایسی چیزیں دیکھا کرتے تھے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کسی اور کے لیے یہ کہیں گے یا اس طرح سے کریں گے۔ جب بھی بیوی کسی محفل میں تشریف لاتی تھیں جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ کے رسول بیوی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عمل غیر معمولی عمل تھا۔ اللہ کے نبی نے کسی روایت کے اندر نہیں کہا کہ باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، لہذا دنیا اسلام کی کسی فرقے میں مستحب نہیں ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول بیوی کی تشریف آوری پر خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جو کچھ بیوی کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے وہ لوگوں کے لیے تعجب آمیز تھا کہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس جملے کو اگر یہاں تک رکھ دیتے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو شاید کوئی انسان یہ کہتا کہ اولاد ہونے کے ناطے جگر کا ٹکڑا فرمایا، لیکن جو کچھ بعد میں ارشاد فرمایا کہ جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اب یہ معاملہ اولاد سے بڑھ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی اولاد میں قرآن کریم کی گواہی کے مطابق ایسی مثالیں موجود تھیں کہ جس میں اولاد کی خوشی نبی کی خوشی نہیں بن رہی تھی، اولاد کا غصہ نبی کا غصہ نہیں بنتا تھا۔ حضرت نوح کی مثال واضح ترین مثال ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی صاحبزادی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کا خوش ہونا میرا خوش ہونا ہے اور ان کا غیظ و غضب میں آنا میرا غیظ و غضب میں آنا ہے۔ اس کا مطلب معیار کچھ اور تھا، اب معاملہ کچھ اور تھا۔ لہذا ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اے رسول اللہ، یہ جو آپ نے بیوی کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا اس کی حقیقت کیا ہے، شخصیت میں کیا ہے بیوی کی شخصیت میں؟ اللہ کے نبی نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، فرمایا ہے سر من اسرار اللہ تعالی، فرمایا ان کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور عزیزان محترم، کم سے کم ایک عجیب راز جو میں سمجھ پایا ابھی تک اتنے عرصے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے، وہ یہ کہ ہم نے جہاں کہیں اہل بیت کی کسی ہستی کے فضائل کو بیان کیا لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جہاں مصائب کو بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر ایک حقیقی غم طاری ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ اگر فضائل بھی بیان کرتے ہیں تو لوگوں پہ غم آتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اگر مولا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں لوگوں میں جوش و جذبہ آتا ہے، لوگوں پہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے، لیکن بیوی کے نہیں معلوم ذات میں، بیوی کی ذات میں کون سا غم چھپا ہوا ہے کہ ان کے فضائل کو بھی جب انسان بیان کرتا ہے تو مومنوں کے دلوں پہ غم طاری ہونے لگتا ہے۔ ہے سر من اسرار اللہ تعالی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہر عمل راز بن گیا، ہر عمل ایک پیغام بن گیا، ہر عمل ایسا عمل بن گیا جس کے لیے انسانوں کو اپنے فکر اور شعور کو بہت اعلیٰ سطح پہ لے جا کے استعمال کرنا پڑے گا، لہذا تعبیلات کئی بن گئے۔ بیوی کے پیغام کو سمجھنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، اور دشمنوں نے یہاں اپنی کارروائی کو شدت کے ساتھ استعمال کیا۔ شاید وہاں پر جگہ کی کمی ہے، آپ لوگ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے۔ درود بن محمد والا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ بیوی کے کاموں میں کچھ راز تھے، ان میں کچھ پیغامات تھے۔ ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کو بہت جد و جہد کرنی پڑے گی کہ ہم ان پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وصیت کے لیے جو کچھ بی نے ارشاد فرمایا اس میں راز ہونا چاہیے. ایک ایک عمل کے لیے جس میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور چونکہ ان سب میں راز تھے, ان سب میں پیغامات تھے, اور یہ پیغام کچھ لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہو سکے, تو دشمنوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو ایک ایسی حالت میں لانے کی کوشش کی جس میں ظاہر میں تقدس نظر آئے لیکن اصلی پیغام چھپ جائے, اصلی پیغام چھپ جائے. مثلا سادہ سی مثال جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی ظاہر کسی دعوے کے بغیر, کہ اگر اس سے بہتر سمجھ میں آئی تو قبول کریں گے. جو اب تک سمجھ میں آیا وہ یہ کہ بی بی کا وصیت کرنا کہ میرے جنازے پر کوئی شرکت نہیں کرے گا, یہ ایک سیاسی پیغام تھا. کوئی اعتراض نہ کرے کہ سیاسی پیغام کہہ کر ہم نے اس کی مقام اور منزلت کو کم کیا. یہ وہ سیاست تھی جو اللہ کے رسول کی طرف سے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ورثے میں ملی تھی, وہی سیاست کہ جو اللہ کے رسول نے میدان غدیر خون کے اندر اظہار فرمائی تھی کہ دشمن کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہے, کہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے, نبی خدا نے امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں سے بلند فرمایا, اور کانوں سے سننے والا ہو تو من کنت مولا فہادا علی المولا صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا. یہ وہ سیاست تھی کہ جب بی بی کی ذات مقدس کے اوپر یہ باری آئی اور کس طرح بی بی نے ولایت کے دفاع کے لیے قربانیاں دی, کہ بات جب جنازے پر پہنچی تو سادہ سی بات یہ تھی کہ اگر جنازہ اٹھتا تو بے انتہا شان و شوکت سے اٹھتا. کون سا مسلمان تھا جو اللہ کے نبی کی صاحبزادی کے جنازے میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا, چاہے مخلص چاہے دشمن, سب اس جنازے میں حاضر ہونا چاہتے تھے. یہ جنازہ وہ جنازہ ہوتا ہے جس کی نظیر تاریخ اسلام میں کبھی نہیں دیکھی تھی, پھر یہ وہ جنازہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بی بی جانتی تھیں کہ اگر یہ جنازہ مجمع عام میں گیا تو اب یہاں پر ہمارے عقل و شعور کے لیے دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بی بی نے پردے کی احترام کی شدت کی خاطر جنازے کو محدود کروا دیا. ظاہر ہے کہ ظاہر میں یہ جملہ بہت برا نہیں ہے, بہت اچھا ہے کہ بی بی نے پردے کے احترام میں شدت کی خاطر یہ وصیت کی کہ جنازہ دن میں نہ اٹھے اور اس جنازے میں کوئی شرکت نہ کرے. لیکن یہاں پہ دو باتیں ہیں جو بہت واضح ہیں. وہ یہ کہ کیا بی بی اپنی حیات طیبہ میں کبھی میدان جنگ میں تشریف نہیں لے گئیں؟ قطعی روایت ہمارے پاس موجود ہے مستند ترین اسناد کے ساتھ کہ بی بی میدان جنگ میں تشریف لے گئیں. کیا ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ بی بی اپنے حق کے دفاع کے لیے اپنے گھر سے گلی میں آئیں اور گلی سے ہوتے ہوئے دربار خلافت تک گئیں تھیں؟ مستند ترین قطعی روایات موجود ہیں کہ بی بی نے یہ عمل انجام دیا ہے. کیا یہ روایت نہیں ہے کہ بی بی نے اپنے والد کے زخمی ہونے کی خبر سنی تو میدان جنگ تشریف لائی تھی اور زخم کا معالجہ کیا تھا؟ قطعی روایت موجود ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. تو کیا بی بی کی حیات طیبہ کبھی اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں آئی کہ جنازے کے لیے یہ تجویز کیا ہو کہ یہ اندھیرے میں اٹھے صرف پردے کی وجہ سے؟ جو جب وہ زندگی میں اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد کی خاطر تشریف لائی ہیں, میدان جنگ کے اندر بھی, دربار خلافت میں بھی, اور گلی کے اندر بھی, اور گھر سے باہر بھی, تو کیا اپنی حیات طیبہ کے بعد جنازے کے لیے اس سے زیادہ پردے کا قائل ہوں گی جو وہ زندگی میں اپنے لیے قائل تھی؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے, اصولاً ممکن نہیں ہے. تو یہ جملہ بہت اچھا جملہ ہے, اس کے باوجود قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اہل بیت کی اور بی بی کی سیرت طاہرہ کے خلاف ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا میں اعتراض بھی اس کے اوپر عرض کرتا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے پاس کہنے والوں نے کہا کہ بی بی نے صرف پردے کے تحفظ کی خاطر یہ وصیت فرمائی کہ جنازہ رات میں اٹھے اور کوئی اس میں شرکت نہ کرے، تو کیا ہمارے پاس روایت نہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے شرکت کی ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے کیا؟ ہمارے پاس روایت نہیں کہ حضرت مقداد جیسوں نے شرکت کی ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے اندھیرے میں اٹھنے کے باوجود حضرت سلمان فارسی جیسے لوگوں نے شرکت کی ہے اس کے اندر، کیوں ایسا ہوا؟ اب میں عرض کروں گا کہ ہدف محض پردہ نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ بی بی قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو ایک دلیل دینا چاہتی ہیں خلافت کی غصب کے اوپر. بی بی قیامت تک کے تمام میرے اور آپ کے جیسے آنے والوں کو دلیل دینا چاہتی ہیں کہ جب تم میرے حق کے لیے دلیل لانا چاہو تو ان سے پوچھنا کہ نبی کی صاحبزادی کا جنازہ رات میں کیوں اٹھا؟ تم ان سے سوال کرنا کہ اگر یہ مدینے میں تھے تو نبی کی صاحبزادی کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ بی بی نے اپنی حیات طیبہ میں بھی ولایت کا دفاع کیا ہے اور شہادت اور وصیت کے ذریعے سے بھی ولایت کا دفاع کیا، امامت کا دفاع کیا، اور ہر وصیت میں ایسا ہی ہے. آپ وصیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا شروع کر دیجیے. یہ کہ اندھیرے میں جنازہ اٹھے، یہ بی بی کی وصیت کہ کہیں کوئی غصب خلافت کرنے والا میرے جنازے پر آ کر احترام حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. رات میں اٹھے، دن میں کیوں نہ اٹھے؟ تاکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی کا جنازہ کب اٹھا. امیر المومنین کی ذات مقدس نے جو قربانیاں دی اس معاملے میں کہ تمام تر مصیبتوں کو جھیلتے رہے، اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہوگی کہ امیر المومنین اور ان کے ماننے والے بی بی کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتے تھے؟ کیوں امیر المومنین نے بی بی کی قبر مقدس کو پہنا کر دیا؟ میں کہوں گا کہ یہ پھر بی بی کی قربانی ہے جو انہوں نے میرے اور آپ کے جیسوں کے لیے دی. کہ اگر تمہارے سامنے کوئی دعویٰ کرے کہ یہ سب لوگ صحیح تھے تو تم پوچھنا ان لوگوں سے کہ پھر نبی کی بیٹی کی قبر پہ نام کیوں ہے؟ ہر ایک کی قبر موجود ہے. اور اگر میں اس دلیل کو مزید بڑھاؤں تو میں عرض کروں گا کہ یہ کہ اللہ کے نبی کی صاحبزادی کم سنی میں دنیا سے رخصت ہوئی، یہ خود ہمارے لیے دلیل ہے کہ انسان اس دنیا کے موجود لوگوں سے پوچھے کہ کیا نبی کی صاحبزادی کو نعوذ باللہ کوئی عارضہ لاحق ہوا تھا؟ اتنی کم عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی؟ نعوذ باللہ کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی؟ اور جب کچھ نہ کہہ سکیں تو پھر حق کہنے والے کہیں کہ کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی، بس ایک ندا آئی تھی کہ فضا میں دروازے میں پس گئی، بس ایک ندا. یہ بی بی کی قربانیاں ہر ہر عمل کے ذریعے سے حق کا اظہار کیا، ہر ہر عمل کے ذریعے سے امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا، اور کن کن لمحات میں دفاع کیا ہے. کبھی انسان امیر المومنین کی مظلومیت کو سوچتا ہے اور کبھی بی بی کی مظلومیت کو سوچتا ہے. بی بی کی مظلومیت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے، اگر پہاڑوں پر ٹوٹ دے تو چکنا چور ہو جائے. اور انسان بی بی سے کہے کہ بی بی آپ پر کون سے مصائب ٹوٹے، وہ کون سے مصائب تھے؟ تو عزیزان محترم مصائب کی فہرست اس سے کہیں زیادہ جو میں اور آپ احساس کر سکیں. میں مصائب کی ان تفصیلات کو آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پاؤں گا، لیکن روایات میں کچھ نشانیاں عجیب سی رکھتی ہیں. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جس میں راوی کہتا ہے کہ سیدہ جب خلافت کے لیے گئیں تو جوان تھیں، جب دربار سے واپس آئیں تو بوڑھی تھیں.
نہیں معلوم
حسنین کی گواہی کے جھٹلائے جانے نے بوڑھا کر دیا.
بیوی کے اوپر کون کون سے ظلم ٹوٹے ہیں کہ انسان اگر بس اتنا احساس کرے کہ ایک مظلومہ جس کا باپ اللہ کا نبی ہے اپنے باپ کی دنیا سے شہادت کے لیے رخصت کے لیے وفات کے اوپر ماتم کرنا چاہے اور اس کے ماتم کو دبانے کی کوشش کی جائے. ایسا نہیں تھا کہ بیوی کو موت کا علم نہیں تھا, نعوذ باللہ تعالی, موت کا علم تھا. یہ اعتراض تھا امیر المومنین کے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے جس کو دشمن برداشت نہیں کر پاتا تھا. لہذا سیدہ سے کہا جاتا تھا کہ یا آپ دن میں اعتراض کریں یا آپ رات میں اعتراض کریں. اور بی بی ان تمام مصائب کو تحمل کرتی چلی جا رہی تھیں اور ہم جیسوں کے لیے بس ایک جملہ بیان کیا کہ فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو اگر دنوں پر ٹوٹتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. مولا امیر المومنین نے سیدہ کے حوالے سے کون سے مصائب اٹھائے, کن مصائب کو برداشت کیا؟ تو عزیزو اگر کسی شجاع سے کہیں کہ شمشیر چلائے تو یہ آسان ہے, لیکن شجاع سے کہیں کہ شمشیر نہ چلائے یہ بہت سخت ہے. اگر امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ ایک دفعہ روایت کے مطابق مولا امیر المومنین گزر رہے تھے اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ابو الحسن یہ بتائیے انسان کی زندگی میں سخت لمحہ کون سا ہے؟ مولا امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. اے سیدہ کے چاہنے والوں, صاحب ذوالفقار کچھ نہ کر سکے جب اس کی زوجہ کو مارا تھا. واللہ مولا امیر المومنین نے یہاں بھی قربانی دی ہے, صرف وہ حصہ بتایا, کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو, نہیں بتایا کوئی تمہارے گلے میں رسی باندھ کے کھینچے. یہاں بھی اظہار کیا, اپنی مصیبت بیان نہیں کی, سیدہ کی مصیبت بیان کی. اب اگر میں اس منظر کو بیوی کی طرف سے بیان کروں تو امیر المومنین کا جملہ آپ نے سنا کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو, تو عزیزو کتنا مارے یہ بھی تو تصور کرنا پڑے گا. اتنا کوڑے مارے کہ ہاتھ پہ ورم آ جائے اور امیر المومنین کچھ نہ کر سکے. جسارت کرے یہ پڑھنے کی کہ وہ لعین خاندان اور فکر کا حامل گھر کے اندر گھسے اور سیدہ کے رخسار پہ تباچہ مارے اور امیر المومنین. اور روایت کے مطابق جو آگ بہو بیوی پڑھا کرتے ہیں کہ فرمایا ایک طرف سے اس لعین نے تباچہ مارا اور دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا اور امیر المومنین کچھ نہ کر سکے اور وہ دروازہ گرے, اس میں ایک کیل ہو جو سیدہ کے پہلو میں گھسے